الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسن أخلاقا مقالا صلى الله عليه وسلم. انسان کی سعادتوں اور فضیلتوں میں بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی سعادت اور فضیلت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق قریبی ہو اور اس کے لیے بڑی محرومی اور بڑے خسارے کی ہے یہ بات کہ آدمی اللہ سے دور ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور. جب کبھی کوئی شخص حرمین شریفین میں حاضری دیتا ہے تو نہیں جانے والے لوگ بڑی رشک کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں، ان کے اندرون میں بھی غیر معمولی جذبہ معتظم رہتا ہے کہ یہ سعادت مجھے میسر آتی، بار بار میسر آتی. کبھی مکہ حاضر ہوتا، بیت اللہ میں بیت اللہ دیکھنے کا شرف ملتا، مسجد حرام میں نمازوں کی سعادت ملتی، مدینہ منورہ جاتا، مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، روضہ اطہر پر سلام عرض کرتا، وہاں کی عبادتوں نمازوں کی سعادت ملتی. جس نعمت کا اظہار صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی محبت کے ساتھ میں مظاہر فرمایا تھا، وہ مسجد نبی کی قربت نبی، وہ مسجد نبی کی وہ قربت نبی کی، غلام اس میں تیری نماز اللہ. بڑی سعادت کی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن آپ حضرات کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بہت سے لوگ وہاں پہنچ کر بھی اللہ سے، اللہ کے نبی سے دور رہتے ہیں، اور کچھ مخصوص اللہ کے بندے ایسے ہیں بظاہر مکے میں نہیں ہیں، بظاہر مدینے میں نہیں، بظاہر مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے عبادتیں مشغول نہیں ہیں، بظاہر مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے قریب میں عبادتوں میں مشغول نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے رسول کے قریب. ظاہر ہے کہ وہاں پہنچنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، نہیں پہنچنے والوں کی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں وہ فارمولہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر میں کسی وجہ سے ان مقدس مقامات پر نہیں پہنچ سکا تو یہ تو بہرحال میرے اپنے اختیار میں ہے، کچھ ایسی چیزیں میں اختیار کروں جس کی وجہ سے اللہ کی نزدیکی مجھے ملے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مجھے ملے. اس سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جو شخص اللہ کی بات اپنے سینے سے لگائے رکھے، اللہ کے حکموں پر جمع رہے گا، اللہ کے منشے کو پیش نظر رکھے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا، وہ کہیں بھی ہوگا اللہ کے قریب ہوگا. جس شخص نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتقاد، پوری عظمت اور پوری محبت کے ساتھ ان کے مبارک طریقوں کو اپنایا ہوگا، ان کی سنتوں پر چل رہا ہوگا، ان کے اسوے کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزار رہا ہوگا، تو وہ کہیں بھی ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا قریب ہی. ظاہر ہے کہ یہ نسخہ تو ایسا ہے کہ سب اس کو اختیار کر سکتے ہیں. سمجھ میں آنے کے بعد سے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھی ہے کہ جو شخص فرمانبردار ہوتا ہے، مزاج شناس ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، کسی وجہ سے وہ دور چلا جائے اور جس سے دور گیا اس سے اس نے وہاں بات کی فون پر کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ سے بہت دور ہوں، اتنے فاصلے پر پہنچ گیا، تو جواب میں یوں کہتا ہے جواب دینے والا کہ تم وہاں گئے کیا ہوا، تم تو ہمارے قریب ہو. اچھا قاضی صاحب بھی آ گئے، آج ہی نکاح ہے کیا؟ نکاح آج ہے، کون ہے نکاح والے؟ اچھا ٹھیک، یہ جمعہ کو ہے، آئندہ جمعہ کو ہے، کوئی ایسا بول رہے؟ ٹھیک ہے، جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تکمیل کر لیں. اور جو آدمی بالکل قریب رہتا ہے، گھر میں ہی رہتا ہے، منشا ملوز نہیں رکھتا، بات نہیں مانتا، بے ادبی گستاخی کرتا ہے، تکلیف میں پہنچاتا ہے، اس کے بارے میں وہ شخص یوں کہے جو دور گیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو دور ہوں، اس کا مجھے بڑا فلق ہے. لیکن بہرحال وہ میرا ایک بھائی تو ہے آپ کے پاس قریب میں, کیا کہتے ہیں ماں باپ, اس کا یہاں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے, انہیں رہا تو گیا نہیں رہا تو. مطلب یہ ہے کہ دل سے دور ہو گئے, جنہوں نے نافرمانی کی وہ دور ہو گئے, جنہوں نے فرمانبرداری کی وہ قریب ہو گئے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا, پتا نہیں کس شعور سے کہا تھا, لیکن اپنے کو ذہن میں رکھنا چاہیے, میرے دل میں حضور رہتے ہیں, میرا دل ہے یا مدینہ. مطلب یہ کہ قربت کو ظاہر کیا جا رہا. اس سلسلے میں جو حصہ کھولا گیا کتاب کا, اس میں قرب اور بعد کا ایک مضمون ہے, اور آج کی مجلس میں شاید وہ پورا مضمون آپ کو سنایا نہ جا سکے, لیکن کچھ حصہ اس کا گوش گزار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی سے قرب کا, نزدیکی کا اولین مرتبہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے قریب ہونا, اور اس کی عبادت اور بندگی کے ساتھ تمام اوقات میں متصف ہونا. اچھی طرح غور سے بات کو سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے قرب کے بھی مراتب ہیں, درجات ہیں, معیارات ہیں. اللہ تعالیٰ سے قرب کا اولین مرتبہ اس کی اطاعت اور فرما برداری سے قریب ہونا, اور اس کی عبادت و بندگی کے ساتھ تمام اوقات میں متصف ہونا ہے. یعنی اللہ کی جتنی اطاعت ہوگی, ان کا فرمان جس قدر ملحوظ رکھا جائے گا, اور ہمیشہ ان کی عبادت و بندگی میں لگے رہیں گے, تو یہ اللہ سے قریب ہونا ہے پہلے درجے میں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو توبہ کا لفظ ہے نا, لوٹنے کے معنی میں آتا ہے, رجوع کرنا, لوٹنا, پلٹنا. تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. اب ظاہر ہے کہ جو شخص دوسری طرف رخ کر کے چلنے لگتا ہے, تو جس کی طرف سے رخ پھیر کر وہ جا رہا ہے, تو دوری بڑھتی جا رہی نا. تو دوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ معصیت. اور نزدیکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اطاعت. جتنی فرمانبرداری ہوگی اتنا قرب حاصل ہوگا, جتنی نافرمانی ہوگی اتنی دوری اور بعد پیدا ہوتا چلا جائے. باقی رہا اللہ تعالی سے بعد, تو وہ اس کی نافرمانی کے ساتھ آلودگی اور اس کی فرمانبرداری سے دور ہٹ جانے کا نام ہے. اللہ سے دوری کا ایک نام ہے اللہ کی نافرمانی, فرمانبرداری سے دور ہو جانے کا نام دوری ہے. لہذا دوری کا اولین درجہ توفیق سے دوری ہے, کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملی, اطاعت کی توفیق نہیں ملی. پھر تحقیق یعنی معرفت و حقیقت سے دوری, بلکہ توفیق سے دوری حقیقتاً تحقیق ہی سے دوری ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے, میرا تقرب حاصل کرنے والے کسی اور چیز کے ذریعے سے اس قدر مجھ سے قریب نہیں ہوتے جس قدر اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, سب سے زیادہ نزدیکی آدمی کو اللہ کی اس کو نصیب ہوتی ہے جو فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہو. اس کو قرب فرائض بھی کہتے ہیں. دو اصطلاحات ہیں, ایک اصطلاح قرب فرائض اور دوسری اصطلاح قرب نوافل. پھر قرب فرائض قرب نوافل میں مفہوم کے اعتبار سے دو قسم کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ فرائض ادا کرے گا زیادہ قرب ملے گا, نوافل ادا کرے گا اس کے ذریعے سے بھی قرب ملے گا. اور ایک مفہوم اور ہے اس کا, جو بالخصوص ہمارے سلسلے قادریہ کے اکابر بیان فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ اس وقت میں صرف مختصر سے لفظوں میں مبہم انداز میں ہی سنایا جا سکتا ہے. آدمی اپنی طرف سے جو بھی کر رہا ہے, یہ سب مولا کی طرف سے ہی مدد اور نصرت اور فضل اور عنایت اور مہربانی کے نتیجے میں ہو رہا ہے. یہ قرب نوافل ہے, اور اس کا شعور اس درجے بلند ہو وہ یہ کہے کہ میرے اندر نہ حیات، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ فعل، کچھ بھی تو میرا اپنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ان صفات کا ظہور مجھ سے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فاعل، میں اعلیٰ. اور پہلی جو صورت تھی وہ یہ ہے کہ میں فاعل، اللہ تعالیٰ ذریعہ. تو یہ قرب نوافل اور قرب فرائض میں نہیں کرتا ہوں، میرے ذریعے سے ان کی تجلیات کا ظہور ہے. لیکن یہ بات ابھی پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کھول دیں تو سمجھ میں آ سکتی ہے. بہرحال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا، میرا تقرب حاصل کرنے والے کسی اور چیز کے ذریعے اس قدر مجھ سے قریب نہیں ہوتے جس قدر اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتے. اور بندہ نوافل کے ذریعے سے مسلسل مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہی اس کا کان اور آنکھ بن جاتا ہوں، بس وہ مجھ ہی سے دیکھتا ہے، مجھ ہی سے سنتا ہے. غرض بندے کا اللہ سے قریب ہونا ابتدائی ایمان اور تصدیق کے ذریعے سے ہوتا ہے، پھر احسان اور تحقیق کے ذریعے سے، اور حق تعالیٰ سبحانہ کا اپنے بندے سے قرب اس طور سے ہوتا ہے کہ وہ اسے اس دنیا میں اپنی معرفت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے اور آخرت میں اسے اپنے مشاہدے اور دیدار کا شرف بخشے، اور ان دونوں کے درمیان بھی اسے طرح طرح کے الطاف و عنایات سے سرفراز فرمائے گا، اور بندے کو خلق سے بوجھ کے بغیر حق تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ مخلوق سے اپنے دل کو نہ ہٹا لے، اس وقت تک اللہ کی نزدیکی نہیں مل سکتی. ہم خدا خواہی وہاں دنیا خیالستو محالستو جنو اللہ کو بھی چاہیں دنیا کو بھی چاہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی ایک چیز ہوگی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، من آثر دنیا ہو اضر بھی آخرت، من آثر آخرت ہو اضر بھی دنیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کو ترجیح دے گا اپنی آخرت کا نقصان کرے، اور جو شخص آخرت کو ترجیح دے گا اپنی دنیا کا نقصان کرے. پھر حدیث شریف کے آخری جملے میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ جب حصہ ایسا ہے تو ایسی چیز کو ترجیح دینا چاہیے جو باقی رہنے والی ہے، ایسی چیز کے مقابلے میں جو ختم ہو جانے والی. یہ بات عام طور پر سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا حال بہت ہی غفلت والا چل رہا ہے. دنیا رہنے والی تو ہے نہیں نا، نہیں رہنے والی ہے تو اس کے پیچھے رات دن کھپانا، اسی کی فکر، اسی کے لیے دوڑ دھوپ. کمانے والے بہت کمائے نا، اتنا کمائے کہ ابھی ابھی دو تین روز پہلے خبر میں اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کسی زمانے میں مرنے والے کے بدن پر زیورات وغیرہ لاد کر دفن کر دیا جاتا تھا. وہ کھدائی میں کسی قبر میں سے زیورات نکلے گئے، خبریں پورے کھود دیے کیا کام آیا بتاؤں. پڑھے نا کل پرسوں کے اخبار میں، نہیں پڑھے. ڈالے بھی تو میت کے گلے میں، اس کے کام آنے والی ہے کیا؟ ہو اول تو ڈالنے کا سوال نہیں ہے، اسی زمانے میں ڈال دیا ہوں گے، کیا تصورات تھے پتہ نہیں. کمانے والے بہت کمائے، بے حساب کمائے، سونے چاندی اور مکانات اور دکانات اور کاروبار میں اس درجے بڑھے، اس درجے بڑھے. آپ حیرت کریں گے کہ پہاڑوں کو کھود کر مکانات بنا لیے، اور آج بھی موجود ہیں دیکھنا چاہیں آثار قدیمہ کے طور. پہاڑ کھدا ہوا، گیٹ بنے ہوئے ہیں، اندر روما ہے اور یہ ہے، ہم نے سیمنٹ کچی سیمنٹ پہ گلکاریاں کر کے بڑا کارنامہ کرے سمجھتے ہیں. پہاڑ کھود کر ان لوگوں نے اس میں سوراخیں بنا کر مکانات بنا لیا، مگر رہے کون؟ اس کے پاس رہنے والا ہے، میرے پاس رہے گا، آپ کے پاس. اسی صورت میں ختم ہو جانے والی چیز کے پیچھے پڑنا، یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں. باقی رہنے والی چیز کے پیچھے پڑو. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم دنیا کو ترجیح دینے لگو گے تو اپنی آخرت کا نقصان کرو گے، اور اگر تم آخرت کو ترجیح دو گے تو تمہارا تھوڑا سا دنیا کا نقصان ہوتا ہوا سمجھ میں آ سکتا ہے. لہذا تم ایسی چیز کو ترجیح دو جو رہنے والی ہے، ایسی چیز کے مقابلے میں جو ختم ہو جانے والی. समझ में आने के वास्ते एक छोटी सी मिसाल हम बार बार देते। एक शख्स को बोले मकान की बहुत जरूरत है तुम्हारे को, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे। ना के बोला कि मेरे को मकान की शदीद जरूरत है। तो जिनसे बोला वो साहब बोले अगर अब भी छोना है तो ये 8 दिन के बाद से टीन शेड का मकान है, 8 दिन के बाद खाली कर देना। और अगर 8 दिन के बाद होना है तो RCC का पक्का मकान आपका नाम रजिस्टर्ड करके दे देता हूँ हमेशा के वास्ते। कैसा होना बोलो, क्या बोलेगा? 8 दिन के बाद फुटपाथ पे रो बोले तो रह जाता हूँ, मगर वो 8 दिन के बाद इस होना अब बीच नहीं होना। बोलता कि नहीं बोलता? एक मजलिस में बोला तो एक साहब बोले मुन साहब एक पाँव पे खड़े हो जाओ बोले तो खड़े हो जाता हूँ 8 दिन तक, मगर 8 दिन के बाद वो पक्का मकान मुस्तकिल हो। तो एक है चले जाने वाली चीज, 8 दिन के लिए टीन शेड का मकान चले जाने वाला, और जिंदगी भर के वास्ते RCC का मकान रहने वाला। किसको तरजीह देते हैं? RCC को सबके सब, क्या छोटा क्या बड़ा क्या पढ़ा लिखा क्या बेपढ़ा, सबके सब तरजीह उसी को देंगे जो रहने वाला है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन वअबका, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत बेहतरीन भी है और आखिरत रहने वाली भी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये बहुत ज्यादा दौड़ धूप टेंशन आरज़ुएं अरमाने तमन्नाएं ख्वाहिशें वो भी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसी ये हो गया तो ठीक है, वो हो गया तो ठीक है, वो हो गया तो ठीक है, इसी में पूरी जिंदगी चली जा रही बस। अरे मियां जरा सही हो जाओ, जरा शादी हो जाए ना। मन सर ठीक है भाई शादी हो गई। उसको बोले अरे मियां आप सही हो जाओ, जरा नई नई शादी है थोड़ा सा तो मौका दीजिए, थोड़ा सा मौका दे मियां आप जरा सही हो जाओ। मन साहब जरा औलाद की फिक्र बहुत, तो बच्चे हो गए तो फिर मैं बिल्कुल राइट हो जाता हूँ, बच्चे हो गए क्या बोलता जरा बड़े होंगे मन साहब उनको संभालने का काम है, ये है वो है पुराना है लिखाना है। और जब वो बड़े हो गए तो बोलते उसकी शादी करना है, वो बहू लाना है और ये करना है और वो करना है, उसको ला लिया तो उसकी मुलाजिमत नहीं मिली, उसको औलाद नहीं हो रही, हो क्या करूँ और किधर करूँ। उसके बाद में अब उससे बोले कि मैं आप कम अज कम सही हो जाओ। अरे ये पोतों को पोतरे को संभालेंगे कौन, मैं ड्यूटी को जाता पूरी जिंदगी ऐसी। अब जब किसी काम के लायक नहीं रहता उससे कहते हैं कि मियां आप कम से कम जरा सही अमाल की तरफ लग जाओ, तो क्या कहता है? करने के जमाने में नहीं करा आप क्या कर सकते हो, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी बोलते थे बोला सर। मारूम रहमतुल्लाह ने भी फरमाया है कि मियां शुरू शुरू ही में अपने आप को काबू में रख लो। उसकी मिसाल देते हुए फरमाया कि किसी जगह खारदार कोई पौधा हो, ख्याल आया कि कांटेदार दरख्त है आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होंगी इसे निकाल देना चाहिए, फिर सोचा कि अभी तो छोटा सा है पतला है बिल्कुल, ऐसा पकड़ के निकाल दे तो निकल जाता, निकालेंगे बाद में। फिर कुछ अरसे के बाद भी गया तो फिर देखा कि जरा बड़ा हो गया, तो फिर सोचा कि अभी भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है आसानी से निकाल ले सकते, निकालेंगे बाद में इसे जल्दी क्या है। फिर उसके बाद लंबा अरसा गुजरने के बाद में आगे देखा तो अच्छा मजबूत पेड़ बन गया था, बोले अब तो इससे तकलीफ होना शुरू हो गई, अब तो निकाल देना चाहिए। तब एक हाथ से उखाड़ना नहीं उखाड़ा, दो हाथों से उखाड़ा नहीं उखाड़ा, दो तीन साथियों को लेके उखाड़ा नहीं उखाड़ा, तो लाड़ी लाके उसका तना मार दिए तो उसके जो लगे फैली की फैली हुई थी जमीन में उसके बेशुमार बच्चे निकल आए, निकालना मुश्किल। इसीलिए हमारे हजरत दर्द साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे फरमाते थे ये बाद में का जो किस्सा रहता ना ये बड़ा धोखा है जो आदमी के अंदर उन्हें पैदा होता है, बाद में कर लेंगे। दक्कनी जुबान में बोलते थे कल का कुछ नहीं जी भरोसा कर लो तौबा आज अब, कल का कुछ नहीं जी भरोसा 200 साल पुरानी उर्दू, कल का कुछ नहीं जी भरोसा कर लो तौबा आज अब, आज के हर काम को कल को टलाना कब तलक। ये फार्मूला दुकानों वालों को समझ में आ गया, कारोबारियों को समझ में आ गया, दुकानों पे लिखे लगा देते आज नकद कल उधार, उनको समझ में आया। आज लेने वाला जाता जाके देखता है भाई आज अगर लेना है तो नकद है, उधार होना है तो कल का मामला है, कल जाता लेने के वास्ते, कल जाके बोलता जरा उधार दे दो भाई, बोले तो बोर्ड नहीं पढ़ रहे, बोर्ड पढ़िए, बोर्ड पे लिखा हुआ है आज नकद कल उधार, वो लिखा हुआ तो बदलता नहीं ना, कल आता नहीं उधार मिलता नहीं। कारोबार में तो ये समझ में आ गया, लेकिन ये दीन के मामलात में, नेकी के मामलात में, अल्लाह रसूल के अहकाम के मामलात में, इस्लाम पर चलने के मामले में इंसानों को नफ्स ने, शैतान ने धोखा दे दिया कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और जिंदगी पूरी ऐसे ही उजड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। गरज बंदे का अल्लाह ताला से नजदीक होना इब्तदान ईमान और तस्दीक के जरिए से होता है, फिर अपने एहसान और तहकीक के जरिए से होता है, और हक ताला सुबहानहू का अपने बंदे से कुर्ब इस तौर से होता है कि वो इस दुनिया में अपनी मारिफत के साथ महसूस करता है और आखिरत में उसको अपने मुशाहदे और दीदार का शरफ बख्शे, और इन दोनों के दरमियान भी उसे तरह तरह के अल्ताफ और इनायात से सरफराज फरमाएगा, और बंदे को मखलूक से दूरी के बगैर हक ताला का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। ये जुमला था जो आपको सुनाया जाकर कुछ बीच में बात सुनाई थी। और जिस कदर मखलूक से दूरी आदमी अख्तियार करेगा उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बंदे को हासिल हो। मखलूक से दूरी का मतलब दिल से उससे ताल्लुक नहीं रहना। बाकी मसाइल हैं, जरूरियात जिंदगी हैं, बरतने के तौर पर इस्तेमाल के लिए, वो भी उनकी निस्बत से करना। और ये जो नजदीकी है इसका ताल्लुक दिल की सिफात से है, ऐसा नहीं कि ये कोई जिस्म है, ये जिस्म से ये जिस्म करीब हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दिल का कुर्ब है अल्लाह के नजदीकी, और इल्म और कुदरत के साथ अल्लाह के नजदीक होना तो तमाम मखलूक को आम है, लेकिन लुत्फ मेहरबानी और नुसरत के जरिए से अल्लाह का नजदीक होना सिर्फ ईमान वालों के साथ खास है। कुर्ब दो किस्म का होता है, एक कुर्ब तकवीनी और एक कुर्ब तशरीही। कुर्ब तकवीनी तो सबको हासिल है, अल्लाह ताला ने मुतलक तौर पर इरशाद फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुमसे करीब हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। भाई ये शादी वाले आ गए क्या, कौन है मुतल्लिका लोग, कौन जिम्मेदार कौन है, आप हैं, और आपसे जो मुतल्लिका लोग हैं आ चुके हैं, जरा देखो बेटे मालूम करो, आ जाए तो जरा मुझे इशारा करो। तो कुर्ब तो हक तबारक व ताला का तकवीनी तौर पर तो सबको हासिल है, लेकिन सआदत और फजीलत के हासिल होने के लिए, नेमतों से सरफराजे जाने के लिए, अल्लाह से महबूबियत, अल्लाह की महबूबियत को के लिए उनके लुत्फ और नुसरत के जरिए से उनकी नजदीकी चाहिए, और वो हासिल होती है मखलूक से दूरी और अल्लाह जल्ल शानहु से जुड़े रहने के जरिए से, और इताअत और फरमाबरदारी के जरिए से। यही हाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का भी है कि जिस कदर उनकी इत्तबा होगी, जिस कदर उनकी इताअत होगी, जिस कदर उनकी सुन्नतों का लिहाज होगा, उसी एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत होगी। चुनाचे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद आम तौर पर निकाहों के मौके पर सुनाया जाता है, मन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझसे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जब ताल्लुक टूट गया बंदे उम्मती का प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से, जब उसने सुन्नत के खिलाफ वर्जी की। एक ही गिलास है, जज़ाकअल्लाहु खैर। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज अपने सुनाए जाने वाले मजमून के इसी मुख्तसर से तज़किरे के बाद थोड़ी सी बात इस सिलसिले में भी सुन लीजिए कि लगे हाथों ये मजमून भी साथ में आ गया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की अलामत और दलील है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज अपने आप को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया दूर कर लेने और उनसे ताल्लुक को मुतासिर कर लेने की अलामत है। इसकी बिना पर हमको जिंदगी के हर शोबे में इसका ख्याल रखने का खास लिहाज रखना चाहिए। खुसूसियत के साथ ये सुन्नत निकाह के साथ जोड़कर बयान कर दी जाती है, निकाह मिन सुन्नती मन रगीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से वो मोड़े वो मुझसे नहीं है। हालांकि ये दो हदीसें अलग अलग हैं, النکاح من سنتی ایک الگ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور من رغب عن سنتی فلیس منی ایک دوسرے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ خاص طور سے نکاحوں میں موجودہ زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصلاح طلب ہیں، رشتوں کے انتخاب سے لے کر ایجاب و قبول کے بعد کی کئی ایک تقاریب تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بڑی قابل اصلاح بن گئی ہیں۔ رسوم بہت داخل ہو گئے، اوروں کی دیکھا دیکھی مختلف طور طریق اس میں شامل ہو گئے، اور منکرات اس میں داخل ہو گئے، خلاف شرع چیزیں اس میں داخل ہو گئی، حتیٰ کہ ناچنا گانا، ریکارڈنگ، فضول لائٹنگ اور تصویر کشی، اور کیا بولتے ہیں اس کو، فلم اتارنے کو، ویڈیو گرافی، یہ سب کے سب شریک۔ پھر اس میں ایک اور مصیبت اور پیدا ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس سلسلے میں یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہماری تقریب میں دین پسند لوگ بھی شریک ہونا، اور دنیا داروں کو تو خوش کرنا ہے ہی۔ اس کے نتیجے میں اس قدر اصرار تکرار کرتے ہیں کہ بولنے کے باوجود کہ نہیں بابا وہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، جی اس واسطے مجھے معذور سمجھو اگر کوئی بولے تو، نینے صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل سب حساب کتاب سے بالکل صحیح ہے۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں جب کسی کو دیکھ لیتے ہیں بھائی کسی کے ہاتھ میں وہ شیطانی آنکھ موجود ہے، ارے یہ کیا ہے، نہیں وہ ہم لوگ بولے تو نہیں، وہ لوگوں میں کا کون کی آگے مار لیا۔ اچھا اس وقت میں پہلے تو ایسا تھا کہ صاحب جب تک کہ وہ سامنے آ کے وہ زور سے وہ کھچ بول کے مارے نہیں، اس وقت تک فوٹو آتی نہیں تھی، اب کدھر سے مار لے رہے ہیں، کدھر سے کھینچ لے رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھنے والوں کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا صورت حال۔ اس واسطے معزز دوستو اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے، نہ خود گناہ کریں نہ دوسروں کو گناہ میں مبتلا کریں، کس قدر معیوب بات ہے۔ اور اگر پسند نہیں ہے اسلامی تعلیم تو ایسی صورت میں اسلام پسندوں کو دعوت دینے کا کیا سوال ہے۔ ایک شادی کے موقع پر ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب میری شادی ہوئی، میرے دوست صاحب بول رہے ہیں پارٹی دو۔ میں جو اس کا جو مطلب سمجھا وہ یہ کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب شادی ہوئی ہے تو ذرا کچھ کھلاؤ پلاؤ، ضیافت کرو۔ میں نے کہا کہ کیا حرج ہے اس میں، ٹھیک ہے کچھ کھلا دو پلا دو، کیا بات ہے اس میں۔ کہنے لگا کہ نہیں وہ تو میں پیشکش کر دیا ان سے، کیا کھاتے ہیں بولو، بریانی کھاتے ہیں، مرغی مرغی کھاتے، کوئی شربت پیتے، بسکٹاں کھاتے، چائے پیتے، حریض کھاتے، حلیم کھاتے، کیا ہے آپ بولیے۔ نہیں نہیں بولے وہ پارٹی نہیں بول رہے، بولوں گا دوسری پارٹی کے۔ دوسری پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تو سال تمام کھاتے ہی رہتے ہیں، یہ شادی بار بار نہیں ہوتی، یہ شادی میں کیا چاہ رہے ہیں وہ، تو وہ شیشے ہونا بول رہے، شیشے شیشے مختلف نام رکھ لیا نا اس کی۔ اور مجھے ذرا ناراضگی ہو گئی، غصہ ہو گیا، میں نے کہا کہ اللہ کے بندے اس حرام چیز کا تقاضا تمہارے دوست احباب کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو، تمہارے دوست کیسے ہیں جب وہ حرام چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ کے خلاف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر تمہارے وہ دوست کیسے ہیں؟ دوست تو وہی ہونا چاہیے نا جس کا تعلق جو دین پسند ہو۔ بے دینوں سے کیسا تعلق ہے، بد دینوں سے کیسا تعلق ہے؟ ایک ہے ضرورت کا معاملات کے لیے ان کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو ضروریات کے لیے ان کا ہے، لیکن یہ جو تعلق ہوتا ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا جو ہے کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو دوستانے میں یارانے میں جو کھلایا پلایا جاتا ہے وہ مراد ہے، ورنہ تو دوسرا ارشاد میں ہے اطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ تو سب کے واسطے ہے، کیا اپنا کیا پرایا، کیا مسلم کیا غیر مسلم، جو ضرورت مند ہے اس کو کھلانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ایک ہوتا ہے قلبی تعلق کی وجہ سے کسی کے ساتھ میں اکرام کا برتاؤ کرنا، اور ایک ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے کسی سے رابطے کا رکھنا۔ ضرورت کی وجہ سے تو رابطہ کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو دوستانہ ہے اللہ کے منشے کے خلاف میں، اللہ کے حبیب کے منشے کے خلاف میں کسی چیز کا تقاضا کرنے والا، وہ تم سے تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غرض یہ کہ بہرحال بھائیو، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کل کوشش کر رہے ہیں احباب اس بات کی کہ دینی مجالس میں نکاح منعقد ہوں، اور فضولیات سے گریز کریں، پرہیز کریں، اور ممنوعات شرعیہ سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش ہو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آج کا ہونے والے نکاح کے متعلقین سے متعلق تو مجھے زیادہ ویسے واقفیت نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر ایجاب و قبول کی مجلس منعقد کرنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طرفین دین پسند لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق یہ تقریب ہو. معزز دوستو, آج کے زمانے میں یہ بہت ضرورت کی چیز ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے, کہ نکاح کو ایک ضرورت سمجھا جائے, اور ضرورت جس قدر آسانی سے پوری کی جا سکتی ہو اس کا رواج دیا جائے. اس واسطے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے. حضرت شاہ عبدالاقصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم افضل بھی ہے, اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے. نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ تمام طریقوں میں سب سے افضل طریقہ ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ آسان بھی ہے. اور جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں ان تمام طریقوں میں سب سے زیادہ کامل بھی ہے. تو افضل بھی سنت نبوی, اسہل بھی سنت نبوی, اکمل بھی سنت نبوی. اس واسطے اس کا خاص طور سے خیال رکھیں, بالخصوص خوشی والی تقریبوں میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں, اور اپنے جی کی ارمانیں نکالنے کا یہ موقع ہے سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل و دماغ میں عبادت ہونے کا تصور باقی نہیں رہا. حالانکہ نکاح تو عبادت ہے, ولیمہ عبادت ہے, نکاح عبادت ہے, تو جب عبادت ہے تو پھر عبادت کے طریقے سے ہونی چاہیے. ارمانے نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے, ارمانے آرزوئیں اور خواہشوں کی تکمیل کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے. اس کے بارے میں فرمایا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جنت میں تم جو چاہو گے وہ ملے. تو خواہشات کے تکمیل کی جگہ وہ ہے, یہاں تو عبادت کا معاملہ ہے, یہاں پروردگار عالم کو راضی کرنے کا معاملہ ہے. اگر تکمیل ہو جائے تو یہاں تشریف لا لیں قاضی صاحب اور نوشا اور عروسہ کے گواہ صاحبین, تو میں خطبہ پڑھ دوں. تو دوستو ابھی نہیں دوں, ٹھیک ہے. تو کوشش کریے اس بات کی کہ شروع سے آخر تک تمام چیزوں میں شریعت ملحوظ رہے. پہلی چیز ملحوظ رکھنے کی, رشتہ دیکھنے میں دین کو دیکھو, دونوں طرف اسلامی اخلاق کو دیکھو. انشاءاللہ یہ بہت زندگی بھر پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے. اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے اس فضفر بذات دین, کامیابی چاہتے ہو تو دیندار کو دیکھو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی سخت بات لکھی ہے اس سلسلے میں, جو آدمی اس کا خیال نہیں کرتا وہ بڑا گناہگار ہوتا ہے. جو آدمی دین کو اخلاق کو نہیں دیکھتا بلکہ دوسری بنیادوں کے اوپر رشتہ طے کر لیتا ہے, تو وہ اپنے اس عزیز کے ساتھ میں کوئی اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے, بہت ہی غلط سلوک کرنے والا شخص ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو مختلف تقریبیں شروع ہوتی ہیں وہ تقریبوں سے بھی بچنا. ابھی شادی کا مرحلہ دور ہے, بیچ میں کئی مرتبہ تقریبیں ہو جاتی ہیں. پرسوں ایک صاحب آئے تھے, کہلے کہ صاحب ہر آئٹم کی ایک الگ رسم ہو رہی. ایک منگنی کی رسم تھی, ایک پاؤں میش کی رسم تھی, ایک چوڑیوں کی رسم ہے, تین میں شریک ہو گیا میں, اور چوتھی کے واسطے تقاضا ہے, میرے کو کام کاج ہیں, نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جا رہے ہیں, بتائیے میں کیا کروں. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر آئٹم کا ایک الگ الگ وہ کام کر رہے ہیں. پھر وہ بھی ان تقریبوں میں جو اخراجات ہو رہے ہیں, مصارف ہو رہے ہیں, کھلانے پلانے کا جو نظام ہے بڑے بڑے شادی خانوں میں, اس کے حسابات کتابات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کل قیامت کے دن پروردگار عالم اگر اپنی دی ہوئی نعمت کے بارے میں پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, تو کیا جواب دیں گے. جو سوالات ہونے والے ہیں ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کی. اور جب تک کہ یہ سوال نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. پانچ سوالات ہیں, عمر قائم گنوائی, جوانی قائم برباد کی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, جو باتیں معلوم تھیں اس پر کتنا عمل کیا. یہ پانچ باتیں ہر ساتھی کو یاد رکھنا چاہیے. ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا نہ جائے. عن عمرہ فیما افنا, وعن شبابہ فیما ابلا, وعن مالہ من عین اکتسبہ, وفیما انفقہ, وماذا عمل فیما علما. یہ پانچ چیزیں ہیں, دوہرا دوہرا کر اس لیے کہہ رہا ہوں بھائیوں کو بہنوں کو یاد ہو جائے یہ سوالات ہیں اصل میں. ایک صاحب کو باہر جانا تھا, 32-33 سوالات یاد کر لے کے آگے میرے سے بول رہے تھے. باقاعدہ بچہ کیسا رٹتا مول صاحب ویسا رٹایا میرا ایجنٹ. باہر جانے کے واسطے جو انٹرویو ہوتا, وہ انٹرویو دینے کے واسطے مستقل میرے کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا, وہ ایجنٹ بیٹھ کے ایسا رٹاتے بچوں کو ویسا رٹایا ہے سوالات کے جوابات. یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا, یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا. بڑھاپے میں 25-30 سوالات کے جوابات یاد کر لیا ہوں. اپن کم از کم اپنی آخرت کے مسئلے سے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پانچ چیزوں کو ذہن میں رکھیں. قیامت کے دن جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو, کوئی آدمی اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکتا. ان میں سے پہلا سوال ہے عمر کے بارے میں, کہ عمر کاہے میں ختم کی. جوانی کے بارے میں, کہ جوانی کاہے میں برباد کی. مال کے بارے میں, کہ مال کہاں سے کمایا. اور مال ہی کے بارے میں, کہ مال کہاں خرچ کیا. اور علم کے بارے میں, کہ کتنا عمل کی. اس میں آپ دیکھیں کہ مال سے متعلق دو سوال ہیں, ایک آنے کا راستہ کون سا تھا اور دوسرے جانے کا راستہ کون سا تھا. تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, آئے بھی سیدھے راستے سے, جائے بھی صحیح راستے. آج کل کمانا صحیح راستے سے یہ بھی کسی قدر مسئلہ بن گیا, اور خرچ کرنا تو اس سے زیادہ مسئلہ بن گیا. آ جانے کے بعد میں اب یہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنے اختیار کی چیز ہے, میری اپنی کمائی ہوئی پونجی ہے, جہاں چاہوں خرچ کر دوں. ایسا نہیں ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب تک کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ ہمارے منشے کے مطابق خرچ کیا کہ نہیں خرچ کیا, اس وقت تک آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. اس لیے شادی کی تقریبوں کو سادے کرو, لین دین کی لعنتوں سے پرہیز ہو, منکرات اور خلاف شرع چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور دین کو دیکھو, اخلاق کو دیکھو. صرف تعلیم دیکھ لے رہے ہیں, گریجویٹ ہے کہ نہیں, اوپر کی آمدنی والا ہے کہ نہیں, باہر کی کمائی والا ہے کہ نہیں, بس یہ دیکھ لے رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جس کی آمدنی معقول ہے, 1-1.5 لاکھ کی ماہانہ آمدنی ہے, اس کا پیام آیا تو کوئی دوست پوچھے کسی دوسرے سے, ارے ایسے بچے کا پیام آیا, دیوں کہ نہ دیوں, کیا کہتے, آنکھ بند کر کے دے دو. کہوں بھائی آنکھ بند کر کے کیوں دینا, بس پیسے دکھ رہے ہیں. اب ایسا آنکھ بند کر کے دیے سو لوگ آنکھ کھول کے پیچھے پڑ گئے, ہم لوگوں کی مذہب یہ پریشانی میں پڑ گئے, اب کیا کریں. لکھپتیاں کروڑ پتیاں پریشان ہیں, اس واسطے کہ انہوں نے نہ دین دیکھا نہ اخلاق دیکھے, نہ آخرت میں جواب دہی کا تصور ان کے پاس ہے, نہ اللہ کی عظمت ہے, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے, جس کے نتیجے بد اخلاقی عروج کے اوپر ہے, حقوق کے پامالی بے حساب ہے, ناروا سلوک حد سے زیادہ ہے. اس لیے سکون والی زندگی تو اسی تعلیم میں ہے جو تعلیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسے ملحوظ رکھنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جدھر لوگوں کا رخ چل رہا ہوا کا, بس ادھر چلے جانا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, تین قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو تنکے کی طرح ہوتے ہیں, جدھر پانی بہتا ہے ادھر کو وہ بھی بہتا ہوا چلا جاتا ہے. آج بھی لوگوں کا حال بھی ایسے, کیسا رسم, کیسا رواج, کیسا ماحول, کدھر لوگوں کا رخ, کیا چل رہا آج کل, کیسا کرنا ہے بولے تو آج کل کیا چل رہا, ہر چیز میں, حتیٰ کہ چپلاں جوتے کپڑوں میں بھی آج کل کیا چل رہا. بازار میں بھیجے بچوں کو کہ جا کے ذرا موٹے قسم کا سادہ قسم کا کپڑا لے کے آؤ بچوں کے واسطے, تو پوری مارکیٹ گھوم کے آ کے بول رہے ہیں نہیں ہے وہ کپڑا جو آپ چاہ رہے ہیں. کیسا ہے, پھول ہے, بوٹے ہیں, رنگین ہیں, نقش ہیں, پتلے ہیں, ایسے ہیں, ویسے ہیں. نہیں ارے بھائی پوری مارکیٹ میں نہیں ہے, ایسا کیسا معلومات نہیں کرے ہوں گے تم لوگ. نہیں, جو دکان پہ جا رہے ہیں دکان والے یہی بول رہے ہیں آج کل یہی چل رہا, جو خریدنے جا رہا ہے آج کل کیا چل رہا پوچھ کے خرید رہا. اس کے نتیجے میں دکان والے بھی آج کل کیا چل رہا دیکھ کے اسٹاک لا رہے, نتیجے میں سیدھا پہننے والے لوگوں کو نہیں مل رہا. تو یہ آج کل کیا چل رہا کے چکر میں کیا ہے بھائی, مجھے میرے اللہ نے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, ایک مسلمان کو تو یہ چیز سوچنی چاہیے. تو ایک انسانوں کی قسم وہ ہے جو گھاس کے تنکے کی طرح ہوتی ہے, کہ جدھر پاؤں پانی بہتا ہے وہ بھی ادھر ہی کو بہتا ہوا چلا جاتا ہے. اور اس کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے,
ہم چلے ادھر کو جدھر کی ہوا چلے. اور ایک دوسری اصطلاح بھی آج کل بعض لوگوں نے مجھے سنائی, کہنے کہ صاحب کیسا جھکاؤ کدھر رکھنا ہے, بولے تو جدھر چکنا ادھر جھکنا. نہیں بھائی, یہ انسانوں کی اچھی قسم کی علامت نہیں ہے. ایک دوسری قسم ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے دین میں تو پکی رہتی, باقی اسے وقت کے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں ہوتا. جیسے بڑی چٹان ہو, پانی کے بہاؤ میں کسی جگہ موجود ہو, پانی دوسری سمت میں بہتا رہتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ رہتی, ہلتی نہیں. ایک قسم انسانوں کی ایسی, حالات کدھر بھی جا رہے ہوں یہ اپنی حالت پر قائم رہتا. ایک تیسرے قسم اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جدھر کو بہاؤ ہوتا ہے ادھر نہیں جاتی, بلکہ مخالف سمت میں وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا بہاؤ جہاں ہوتا ہے اس کے مخالف سمت میں مچھلیاں اوپر کو چڑھ کر جاتی رہتی ہیں. مقابلہ مخالف سمت میں مستقل جد و جہد اور محنت میں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو نہ صرف یہ کہ بہاؤ میں بہنا نہیں ہے, اور نہ صرف یہ کہ صرف اپنے حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینا نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اس بات کی جد و جہد اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ان حالات کا مقابلہ کر کے وقت کے حالات کا دھارا موڑنے کی کوشش ہو, اور اس کے مخالف سمت میں جد و جہد اپنی جاری رکھیں. یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی جو بڑی باحوصلہ اور بلند ہوتی ہے. آج موجودہ زمانے میں جب ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں تو خاندانی طور پر رشتہ داریوں میں مختلف قسم کی رکاوٹیں مخالفتیں ہوتی ہیں. کوشش کرنا نہیں بھائی ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے, ہمیں سب سے پہلے اللہ کا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھنا ہے, اس کے بعد میں جب شریعت اجازت دے تو بڑے کا بھی خیال رکھیں گے, گھر کے ذمہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے گا, رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے گا شریعت کے حدود میں, مگر سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا مانچا. اس واسطے کہ ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, اس کے بعد میں باقی سب ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد میں باقی سب ہیں. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری مذہبی اعتبار کی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک آسان عمل نہیں, اس میں ذرا آدمی کو مشقت ہوتی, مسلسل لوگوں کی جانب سے تان تشنی برا بلا کہنا, جی گرانے کی کوشش کرنا, چار آدمیوں کے سامنے اس کا خراب تبصرہ کرنا, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم نے اسے انگیز کر لیا, برداشت کر لیا, صبر کر لیا, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, آہستہ آہستہ ہماری ان قربانیوں کو پروردگار عالم ذریعہ بنا کر ان کے دل میں بھی حقیقت کو اتار دیں گے کہ ہاں بھائی پہلے ایسا تھا لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا. کتنے ہی لوگ آج ایسے ہیں, کسی زمانے میں اچھے کام کے سخت مخالف تھے, لیکن آہستہ آہستہ اب وہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہی بات صحیح ہے. شروع شروع میں بعض نوجوان بچے دین کی طرف متوجہ ہوئے تو ماں باپ کو بڑا اعتراض ہوا کہ بھائی یہ کیا کر لیا بچہ, لیکن مسلسل وہ بچہ خدمت کرتا رہا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا, وقتاً فوقتاً بات کو سمجھاتا رہا, تو اب ان کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو گئی. کہا کہ ہاں میرے بیٹے نے جو فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہی فیصلہ کیا تھا. تو آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آتی ہے, جاری رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی جدوجہد کو. اور اس سے پہلے کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے, ایک ضروری اعلان بھی آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے والد بزرگوار ہیں اور اپنے اس علاقے کے عظیم بزرگوں میں سے گزرے ہیں, سلسلہ قادریہ چشتیہ کے ایک نامور شیخ گزرے ہیں. ان کے زمانے ہی سے سلسلے قادریہ چشتیہ کی تعلیمات کا نظام ایک تو حضرت کی انفرادی مجلسوں میں ہوتا تھا, اور دوسرے حضرت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سال میں ایک دو دفعہ, ایک دفعہ تو پابندی کے ساتھ 6 روزہ اجتماع ہوتا تھا, پھر اس کے بعد میں 2 روزہ اسے کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر جہاں کہیں بھی تقاضا ہوتا تھا تو وہاں وہ اجتماعات منعقد ہوا کرتے تھے. صبح سے لے کے شام تک وہاں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے خلفاء, حضرت کے صاحبزادگان, اسلامی احسانی اخلاقی تعلیمات کا صبح سے لے کے شام تک مختلف عناوین کے تحت میں تذکرہ کرتے رہتے تھے. الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، البتہ وقت تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے. پہلے سے روزہ ہوتا تھا، پھر دو روزہ ہوا، اور اب ایک روزہ سلسلہ، ایک روزہ جوڑ عام طور پر ہو رہا ہے. ابھی بھی کہیں کہیں مرکزی جلسے کے طور پر دو دن کا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اضلاع میں، تعلق حجات میں، دیگر مقامات پر جہاں کہیں تقاضا ہوتا ہے تو ایک دن کا سلسلے کا جوڑ منعقد کرنے کا نظام چل رہا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ابھی آنے والے پرسوں کے اتوار کو 26 تاریخ کو ایک سلسلے کا جوڑ یہیں ہمارے سیدھے ہاتھ پر مسجد عمر فاروق ہے، اس سے ذرا آگے AKM فنکشن ہال ہے، اس میں انشاءاللہ فجر سے لے کر عشاء تک سلسلے کی تعلیمات پر مشتمل مذاکروں کی مجالس ہوں گی، جس میں جو حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی منعقد ہوں گی، اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ خلفاء اور سلسلے کے اہل علم حضرات کے ذریعے سے سننے سنانے کا ایک ماحول فجر سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ العزیز رہے گا. اور ان اجتماعات میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس اجتماع سے استفادے کا نظم کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہاں جو نظام بنا گیا ہے اس میں دو گویا شادی خانے ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے، ایک میں خالص مردانہ، دوسرے میں خالص زنانہ ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پرسوں اتوار کے دن ایک روزہ سلسلے کے اجتماع میں خود بھی شریک ہوں، اپنے خواتین کو بھی ساتھ میں لے کر اس اجتماع سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کریں. البتہ عام طور پر ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے، جہاں عورتیں آتی ہیں وہاں ان کے ساتھ چھوٹے بچے بہت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ وہ خود سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں. تو اس واسطے اگر کوئی ایسا نظام بنا لیں کہ بچوں کی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا کوئی گھر میں ہو اور کچھ خواتین آ کر استفادہ کر لیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. انشاءاللہ وہاں دوپہر کے کھانے کا نظم بھی رہے گا، صبح میں ناشتے کا بھی انشاءاللہ نظم ہوگا، شام کے بیان کے بعد چھٹی ہو جائے گی، تو گویا ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کا نظم بھی ہے وہاں، اور مرد و خواتین دونوں سے استفادے کا موقع بھی ہے. آپ غنیمت جانیے اس موقع کو. اللہ جل شانہو صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. اگر قاضی محترم، نوشہ اور گواہ حضرات یہاں تشریف لا لیں تو میں خطبہ پڑھ دوں. اچھا ابھی نہیں آئے، آ گیا سمجھا میں. اچھا 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 ٹھیک. وعلیکم السلام. آپریشن سے پہلے بالکل نہیں گزرا تھا، اب گزرا تھا. اچھا اچھا اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے.